نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إلى قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال عز وجل كما ورد في سورة الصف يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال جل وعلا كما ورد في نفس السورة إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله العظيم وعن جرثوم بن نعشر رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها رواه دارقطني رحمه الله هذا حديث حسن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين ہم 40 نووی کی حدیث نمبر 30 پر گفتگو کر رہے تھے. ایک حد تک تو ہماری گفتگو مکمل ہو گئی تھی لیکن اس میں ایک کمی کا احساس مجھے ہوا اور میرا خیال ہوا کہ اس کی تلافی آج کر دی جائے. اس حدیث کا جو سب سے اہم اور پہلا ٹکڑا ہے اس میں لفظ آیا ہے فرض. ان اللہ فرض فرائض فلا تضیعوها. حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں, اللہ نے کچھ فرض تو تم پر عائد کر دیے ہیں, لازم کر دیے ہیں, ان کو ضائع مت کرو. یہ اصطلاح فرض کی یہاں پر وارد ہوئی ہے, لازم, واجب, امپیریٹو, یہ تو تمہارے لیے لازم ہے. اس کے بعد جو تین ٹکڑے اور ہیں, اللہ نے کچھ حدود قائم کر دیے ہیں, ان سے تجاوز نہ کرو. کچھ چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے, ان کی بے حرمتی نہ کرو. اور کچھ چیزوں کے بارے میں سکوت اختیار فرمایا ہے تمہارے لیے رحمت کے طور پر, بھول کر نہیں, کسی نسیان کی وجہ سے نہیں کہ اللہ کو وہ بات یاد نہ رہی ہو, معاذ اللہ. لیکن اللہ نے حکمت کے تحت اور تمہارے لیے رحمت کے طور پر سکوت اختیار فرمایا, تو ان چیزوں کے بارے میں بحث مباحثہ نہ کرو, کھود کرید نہ کرو, خام خواہ کو ان کے بارے میں تفصیلات کے اندر جانے کی کوشش کرو. تو میں نے اصل میں اس کے جو پہلا ٹکڑا ہے اس کے بارے میں فرائض دینی کا ایک جامع تصور آپ کے سامنے رکھا اور اس کے لیے ایک ذہن کے اندر نقشہ جمانے کے لیے ایک سہ منزلہ عمارت کا تصور آپ کے سامنے پیش کیا. اس میں پہلی منزل پر کوئی تعمیر نہیں ہے, صرف چار ستون کھڑے. البتہ ان ستونوں کے نیچے فاؤنڈیشن ہے, اس کے دو حصے ہیں, ایک جسے آپ پلنتھ کہتے ہیں, کرسی ہے, وہ بھی فاؤنڈیشن کا حصہ لیکن وہ زمین کی سطح سے اوپر ہے, نظر آتا ہے. اصل فاؤنڈیشن، اصل جو بنیاد، تعمیر جو ہے، بنیاد جو ہے اس کی، وہ تو در حقیقت زیر زمین ہے، چھپی ہوئی ہے، نظر نہیں آتی، لیکن اصل جو ہے بنیاد تو وہی ہے. پھر ستونوں پر پہلی چھت آ گئی، پھر دوسری چھت آ گئی، پھر تیسری چھت آ گئی. اب اس میں جن اصطلاحات دینی کا تذکرہ ہو گیا ہے میں صرف گنوا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جو بلنت ہے اس کا گویا کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ہے کلمہ شہادت، ایمان کا وربل اقرار، وربل ٹیسٹیفیکیشن، اٹیسٹیشن. اور جو اس کے نیچے ہے وہ ہے اصل ایمان، قلبی ایمان، یقین والا ایمان. پھر چار عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات. پھر پہلی چھت کے ضمن میں جو اصطلاحات ہم نے سمجھی، اسلام تو سرندر، اطاعت دلی آمادگی کے ساتھ حکم ماننا، تقوی احتیاط کرنا کہ کہیں بھی اللہ کی کوئی حد ٹوٹنے نہ پائے، اللہ کے حدود سے تجاوز نہ ہونے پائے، اور ان سب کا مجموعہ عبادت رب، بندگی، پرستش، ہم تن، ہم وقت، ہم ایک جہت سے اللہ کی اطاعت اس کی محبت کے جذبے سے سرشار ہوتی. دوسری چھت پہ کیا ہے یاد ہوگا آپ کو، تبلیغ، بات پہنچانے کے لیے، ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل، دعوت، ان کو کھینچ کر بلا لینا اللہ کے راستے کی طرف. اسی کے ذہن میں آ جائیں گی اور اصلاحات میں، تعلیم، حضور معلم بنا کر بھیجے گئے، نصیحت، انصح لکم، وصیت، یہ الفاظ اسی کتابیں ہیں. تیسری اہم اصطلاح ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم بدی سے روکنا. اور ان سب کا حاصل کیا ہے؟ شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا کہ وہ اللہ کے ہاں یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں تیرا پیغام کسی نے پہنچایا ہی نہیں. اب تیسری منزل ہے، اس کے لیے کیا اصطلاحات آئیں؟ تکبیر رب، اللہ کو بڑا کرو، یعنی اللہ کی بڑائی کو نافذ کرو، وہ واقعی بڑا مانا جائے. اقامت دین، ان اقیم الدین ولا تفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو، دین ایک نظام ہے، پورے نظام کو قائم کرو. اور لیظہرہ علی الدین کلہ، اظہار دین الحق علی الدین کلہ، پورے کے پورے نظام زندگی پر دین حق کو غالب کر دینا. اور پھر ایک اور اصطلاح، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، دین، نظام پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے، اللہ کے تابع ہو جائے. اور ایک حدیث میں اصطلاح آئی ہے، لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، کہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے. اب مجھے خیال آیا کہ ان اصطلاحات میں جہاد کا ذکر کہیں نہیں آیا، قتال کا ذکر کہیں نہیں آیا، باقی تو ہمارا تمام فرائض دینی کا جو ہے یہ نقشہ مکمل ہو گیا اس سہ منزلہ عمارت کی تمثیل کے حوالے سے. لیکن ہم ایسی حدیثیں پڑھ چکے ہیں جس میں کہ حضور نے فرمایا کہ ہمارے دین کی چوٹی کا عمل جو ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. چنانچہ حدیث نمبر 29 میں ہم نے پڑھا تھا، حضرت معاذ صلی اللہ تعالی عنہ سے جو ایک مختصر حدیث ہے اور جو ترمذی نے روایت کی ہے، تو اس میں کیا الفاظ آتے ہیں؟ حضور نے فرمایا، الا اخبرک براس الامر وعموده وذروت السلام، اے معاذ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اس ہمارے دین کے معاملے کی جڑ کیا ہے اور اس کا عمود، تنا کیا ہے، ستون کیا ہے، اور اس کی چوٹی کیا ہے، چوٹی کا عمل کیا ہے؟ قل تو بلا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا حضور ضرور فرمائیے. قال راس الامر الاسلام، جڑ جو ہے ہمارے اس دین کی وہ اسلام ہے. وعموده الصلاة، اور اس کا ستون اور اس کا تنا یہ نماز ہے. وذروۃ سنام ہی الجہاد، اور چوٹی کا عمل جہاد. یہی حدیث جو ہے ذرا مفصل جو آئی تھی، ہم نے کافی پہلے پڑھی تھی یاد ہوگا، اس میں یہی بات ایسے آئی ہے، ان شے تحدثتک کا یا معاذ براس ہذا الامر وذروۃ السلام، اے معاذ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ ہمارے اس دین کی جڑ کیا ہے بنیاد کیا ہے اور اس کی چوٹی کیا ہے. فقال بأبي وأمي أنت يا نبي الله فحدثني. تو حضرت معاذ نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو اللہ کے رسول ضرور فرمائیے, یہ تو حکمت دین کا خزانہ ہو جائے گا, مجھے عطا ہو جائے ضرور, مرحمت فرما دیجیے. فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان راس هذا الامر ان تشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمد عبده ورسوله. ہمارے اس دین کی جڑ تو یہ ہے کہ تو گواہی دے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور گواہی دے اس بات کی کہ محمد اس کے بندے ہیں اور رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وان قوام هذا الامر اقام الصلاة وايتاء الزكاه. اور اس کا جو تنا ہے, قائم رکھنے والی چیز ہے, اب یہاں دو چیزیں بیان کی, اس حدیث میں ایک آئی صرف نماز, یہاں نماز کے ساتھ زکات کا اضافہ ہو گیا, اقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ, نماز کا قائم کرنا اور زکات کا ادا کرنا. وان ذروۃ السلام منه الجہاد فی سبیل اللہ, اور چوٹی جو ہے اس کی وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ. یہ میں نے دونوں حدیثیں جو ہم پڑھ چکے ہیں اس میں جو فرمایا گیا کہ چوٹی تو جہاد فی سبیل اللہ ہے, اور میں نے جو نقشہ آپ کے سامنے رکھا اس میں کہیں جہاد کا لفظ نہیں آیا, تو اس کی کمی کی آج تلافی کر رہا ہوں, اسی لیے میں نے وہ آیات آپ کو سنائی ہیں. سورہ حجرات کی آیات نمبر 14-15 کئی دفعہ بیان میں آ چکی ہیں. حضور اللہ نے فرمایا کہ اے نبی, یہ بدو دعویٰ کر رہے ہیں ایمان لانے کا, آپ ان سے کہہ دیجئے تم ایمان ہرگز نہیں لائے ہو, یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے, مسلمان ہو گئے, ہم نے سرنڈر کر دیا, ریزسٹنس ختم کر دی, وی ہیو گیون اپ ریزسٹنس, وی آر سرنڈرڈ پلیٹ فارم. ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا, اب اگر جاننا چاہتے ہو کہ حقیقی مومن کون ہے تو اگلی آیت میں آ گیا, انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا بأموالہم وأنفسہم فی سبیل اللہ. حقیقی مومن تو صرف وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر, پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے, اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ, اولئک ہم الصادقون, صرف یہی لوگ سچے ہیں. گویا کہ اسلام کے جو پانچ ارکان تھے, کلمہ شہادت, نماز, روزہ, حج, زکات, ایمان حقیقی کے وہ اضافی رکن ہو گئے, یقین دل میں, جہاد عمل میں. اب گویا کہ یوں سمجھیے اسلام کے ارکان تو پانچ ہیں لیکن ایمان کے ارکان سات ہو جائیں گے, کیونکہ اسلام والے تو شامل رہیں گے, وہ تو لازمن ہے ہی ہے, ایمان تو اس سے اوپر کی بات ہے نا, تو وہ چار پانچ تو ہے ہی ہے, لیکن دو اضافی ہو گئے, ایک یقین دل میں, ایک جہاد عمل میں. پھر دوسرا مقام میں نے آپ کو سورہ حصف کا, وہ بھی آیات ہمارے ہاں بار بار زیر بحث آتی ہے, اہل ایمان کیا ہم تمہیں بتائیں کہ وہ کاروبار کون سا ہے جو عذاب علیم سے, جہنم سے چھٹکارا دلا دے, خود ہی جواب دیا آپ, ایمان پختہ رکھو اللہ پر اس کے رسول پر, اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ, یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سب جو. تو میں نتیجہ کیا نکالتا ہوں, دیر کین بی نو ایمان وداؤٹ جہاد, جہاد انٹیگرل پارٹ ہے, جو بھی جو اصل میں ایمان کی جو پوری تشریح ہے اس کے اندر انٹیگرل جہاد ہے, اگر جہاد نہیں ہے تو ایمان نہیں, اور دیر کین بی نو سیلویشن فرام جہنم وداؤٹ جہاد, اگر جہنم سے چھٹکارا پانا چاہتے ہو تو یہ دو کام کرنے ہوں گے, ایمان دل میں, یقین والا, اور جہاد. اب اس کو سمجھیے, اس پورے فریم کے اندر فٹ کیجیے. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک پلنتھ لیول ہے, وہ تو ہے کلمہ شہادت, اس کے نیچے ہے دلی یقین والا ایمان, یہاں سے ایک پودا پھوٹتا ہے اور وہ بڑھتا ہے اور مختلف سطحوں پر اس کی شاخیں پھیلتی ہیں اور پھر وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے. یہ پودا کہاں سے پھوٹا ہے؟ یقین والے ایمان سے. یہ شہادت باللسان والے ایمان کا حصہ نہیں ہے, ارکان اسلام میں سے نہیں. بعض لوگ اپنے ذرا جوش میں جذبے میں کہ جہاد کی اہمیت بیان کریں تو وہ اس کو ارکان میں شامل کر دیتے ہیں اسلام کی، یہ زیادتی ہے. ارکان اسلام حدیث جبرائیل کی روح سے، اور ایک اور متفق علیہ روایت کی روح سے وہ پانچ ہی ہیں، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، حج اور زکات. مجھے یا کسی اور کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس میں کسی کا اضافہ کر سکے. ارکان اسلام میں تو نہیں ہے، ارکان ایمان میں سے ہے. اب یہ ایمان کا پودا جو ہے گویا کہ وہ جو اوپر پلنتھ لیول ہے اس کے نیچے سے اصل جو یقین والا ایمان ہے وہاں سے نکل رہا ہے، اور یہ جا کر پہلی سطح پر اس کی جب آئیں گی شاخیں، یہ وہ اسلام کے لیے اطاعت کے لیے کہ جہاد لازم ہے، اس کے بغیر جہاد نہیں ہو، اس کے بغیر ایمان اور اطاعت کا حق ادا نہیں کر سکتے. پھر اور اوپر چلتا ہے، یہ دعوت و تبلیغ کے لیے ظاہر بات ہے وقت لگے گا، محنت صرف ہوگی، یہی جہاد ہے نفس کے ساتھ، جان کے ساتھ اور مال کے ساتھ. پہلے دین سیکھو گے تو سکھاؤ گے، پڑھو گے تو پڑھاؤ گے، سمجھو گے تو سمجھاؤ گے، ایسے ہی تو نہیں. اور پھر اور اوپر جاتا ہے یہ پودا، یہ درخت، اور جو آخری سطح پر اس کی شاخیں پھیلتی ہیں وہ اقامت دین، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد، یہ گویا کہ اس کا آخری اور اس کا نقطہ عروج. یہ ہے گویا کہ وہ جہاد کا تعلق اس کے ساتھ ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے آپ اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے، آپ کو تین قوتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا. سب سے پہلے آپ کا نفس امارہ، ان نفس الامارۃ بالسوء، یہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، اندر سے نفس کے خلاف جہاد کرنا پڑے گا. یہ جہاد کی پہلی منزل ہے، پھر دوسری آئے گی، پھر تیسری آئے گی، لیکن ظاہر بات ہے کہ پہلی منزل اہم ترین ہوتی ہے. پہلی ہوگی تو دوسری بنے گی، دوسری ہوگی تو تیسری بنے گی. تو اہم ترین منزل کون سی ہے؟ اس کو آپ کہیں گے جہاد خلاف النفس، اپنے نفس کے خلاف جہاد. اس لیے فرمایا حضور نے المجاہد من جاہد نفسہ، اصل مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر سکے. اور ایک اور حدیث میں جب حضور سے سوال کیا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ تو فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے ساتھ کشاکش کرو، کشتی کرو، لڑو، اس کے خلاف جدوجہد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. یہ جہاد کی پہلی منزل ہے. لیکن یہاں اسی پر دو ضمنی جہاد اور آ جائے گی. اس نفس کو اکسانے والا وہ شیطان لعین ہے. ان شیطان کان لکم عدو فاتخذوه عدوا، یہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے اپنا دشمن سمجھو. یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسہ اندازی کرتا ہے، جیسے کوئی آگ جو ہے ذرا کچھ اوپر اس کے خاکستر آ گیا، پھونکے مار کے آپ بھڑکاتے ہیں اس کو. یہ نفس کے اندر شیطان جو ہے پھونکے مارتا رہتا ہے. حضور نے مثال دی، یہ شیطان اپنی تھوتھنی انسان کے دل پر رکھتا ہے اور اس میں پھونکے مارتا رہتا ہے. اس شیطان کے خلاف جدوجہد کرو، اس سے لڑائی کرو. فاتخذوه عدوا، اسے دشمن سمجھو، وہ تمہیں نظر نہیں آتا، وہ تو تم پر حملہ کرتا ہے جہاں سے تم اسے نہیں دیکھتے. غیر مرئی ہے، جن ہے، اور اس کی جو اولاد ہے، اس کی جو اور جنات کے اندر جو اس کے جماعت ہے، وہ سب کے سب غیر مرئی ہے، نظر نہیں آتے. تو یہ جب تک اس کے خلاف جہاد نہیں کرو گے تو کیسے تم اللہ کے بندے بن سکو گے؟ کیسے اپنے نفس کو تابع کر سکو گے؟ تو جہاد نفس کے خلاف، جہاد شیطان اور اس کی ضروریت معنوی اسلوبی کے خلاف. تیسرا جہاد تو اسی لیول پر ہے، ابھی پہلے لیول کی بات ہو رہی ہے. آپ انہیں چاہیں تو سب لیولز کہہ لیں، پہلے لیول کے تین سب لیولز، نفس کے خلاف جہاد، شیطان اور اس کی ضروریت کے خلاف جہاد، اور نمبر تین بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد. یہ معاشرہ آپ کو دھکیلتا ہے برائی کی طرف، کیا کریں جی، اب چلن ہی اس بات کا ہے، کیسے اب اگر یہ پردہ وردہ ہم کر دیں گے تو ہماری بچیوں کے کہاں رشتے ہوں گے؟ کون لے گا ہمیں؟ کون ہمارا داماد بننا پسند کرے گا؟ اگر اس کو یہ معلوم ہو کہ میں گھر کے اندر تو جا ہی نہیں سکتا، مجھے تو باہر بیٹھک میں بیٹھنا پڑے گا، اس لیے کہ اندر تو میری سالیاں بھی ہیں، وہ تو نامحرم ہے. ہاں ساس محرم ہے، تمہاری اپنی بیوی محرم ہے، سالیاں تو محرم نہیں. تو یہ معاشرہ دھکیلتا ہے. آپ رشوت لیتے تھے، آپ نے چھوڑ دیا، اب آپ کے گھر والے لڑیں گے، تمہارا دماغ خراب ہوا، فلاں حاجی صاحب ہے، فلاں وہ ہے، فلاں وہ ہے، سب رشوت لیتے ہیں، تمہیں کوئی تقوی کا حیدہ ہو گیا؟ پہلے ہم کھاتے پیتے تھے، ناشتے کرتے تھے، آلہ انڈے بھی ہوتے تھے، پراٹھے بھی ہوتے تھے، اب سوکھی روٹی مل رہی ہے. یہ معاشرہ آپ کو دباؤ میں ڈالے گا. بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، کہاں سے کریں گے؟ جائز سے تو ہو نہیں رہا، جہیز کے بغیر ہوتا نہیں کچھ، کہاں سے لائیں گے؟ حرام سے کریں بھی، مجبوری ہے، یہ معاشرہ دھکیل رہا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک پرورٹڈ سوسائٹی وہ پریشرائز کرتی ہے آپ کو بدی کی طرف، اس کے خلاف سٹرگل کرنا. وہ جس کو کہا گیا ہے زمانہ باطن سازد، اگر زمانہ تمہارے ساتھ ہم آہنگی اختیار نہیں کرتا تو اب دو راستے ہیں. نمبر ایک، تم بعد زمانہ بے ساز، تم زمانے کے رنگ میں رنگے جاؤ، فرکشن تو ختم ہو جائے گی نا. جدھر زمانہ جا رہا ہے تم بھی ادھر چلو، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی تو فرکشن تو نہیں رہے گی. اور ایک یہ ہے زمانہ باتوں نہ سازت، تو بعد زمانہ سچیس، زمانہ تمہارے ساتھ ہم مہنگی نہیں کر رہا ہے تو زمانے کے خلاف جنگ کرو. یہ وہی لفظ ہے، ستیز اکار رہا ہے ازل سے تائروس، چراغ مصطفی بھی سے شرار گولا بھی. زمانہ باتوں نہ سازت، تو بعد زمانہ ستیس، زمانے کے خلاف سٹرگل. جو مثال میں دیا کرتا ہوں کہ اگر ایک ہجوم ایک طرف جا رہا ہے، آپ بھی ادھر ہی جا رہے ہیں تو آپ کو کوئی سٹرگل کرنے کی ضرورت نہیں، وہ ہجوم خود ہی لے جائے گا آپ کو. اور اگر آپ اس کے برعکس چلنا چاہیں گے تو ہو سکتا ہے بڑی مشکل سے آپ دو قدم چلے اور پھر ہجوم کا ریلا آئے اور آپ کو دس قدم پیچھے لے جائے، جو ہوتا ہے. تو پہلی سطح جو تھی، اسلام، اطاعت، تقویٰ، احسان، عبادت رب، اس کا تقاضا پورا کرنے کے لیے تین جہاد کرنے پڑیں گے، جن میں میجر جہاد ہے اپنے نفس کے خلاف جہاد. المجاہد من جاہد نفسہ، ای الجہاد افضل ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، پھر شیطان کے خلاف جہاد. یہ کیسے ہوگا یہ میں بعد میں بتاؤں گا. بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جو ہے جدوجہد. اب اگلی سطح پر آئیے، دعوت اور تبلیغ. جیسا کہ میں نے کہا، پہلے دین سمجھیں گے، سیکھیں گے، تبھی تو آگے پہنچائیں گے. یہ جہاد ہے. وہی وقت آپ لگاتے ہیں دنیا سیکھنے کے لیے، کوئی فن سیکھنے کے لیے، کوئی ہنر حاصل کرنے کے لیے، کوئی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، کوئی جو ہے پی ایچ ڈی کے علاوہ بھی اوپر جا کر جو ہے ایک کے اضافہ کر دے. یہی وقت لگانا پڑے گا اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کی حدیث کو سمجھنے کے لیے، تبھی تو آپ پہنچائیں گے. وقت لگا کے نہیں، اینڈ ٹائم از منی، وقت ہی تو دولت ہے. وقت ہی سے ایک ڈاکٹر جو ہے فیسے لے رہا ہے، وہ وقت کا خرچ ہو رہا ہے. کوئی اور ہے وہ دن بھر گز گز کر رہا ہے طرف دفتر میں کلر کی کر کے، تو اسے پیسے ملتے ہیں نا. وقت ہی تو ہے، وقت ہے، صلاحیت ہے. یہی وقت پر صلاحیت لگے دین کو سمجھنے اور سمجھانے میں. خیر حکم من تعلم القرآن و علم. اب اس کے بھی تین لیول ہیں. پہلا لیول کیا ہے؟ جو انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے آپ کے معاشرے کا، تعلیم یافتہ طبقہ، ذہین طبقہ، دی انٹلیکچوئل مائنورٹی، ذہین اقلیت، اس تک دعوت پہنچانا جو ہے آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے تو آپ کو خود بھی اسی لیول آف کانشسنیس پہ آنا پڑے گا جس پر کہ وہ لوگ ہیں. وہ واس سے اثر نہیں لیں گے، وہ کہیں گے داو دلیل لاؤ، ہاں تو برہانہ کو بالکل تم صادقین، جب قرآن کہتا ہے تم لاؤ اے مشرکوں اے کافروں، کو دلیل ہے تو لاؤ پیش کرو، تو انہیں بھی تو حق ہے نا، دلیل تو ہمیں. تو یہ دلیل جاننا تو آسان کام نہیں، یہ سطحی سے علم سے تو نہیں ہو سکتا. قرآن کا سطحی علم ہے، حدیث کا بس واجبی علم ہے، اس سے یہ ان کے ساتھ یہ بگڑے تگڑے جو شیطان ہوتے ہیں جن کے دلوں یا ذہنوں کے اندر غلط فلسفے ہیں، غلط نظریات ہیں، ڈارونزم نے پنجے جما رکھے ہیں، مارکسزم نے پنجے جما رکھے ہیں، لاجیکل پازیٹیوزم نے پنجے جما رکھے ہیں، میٹیریلزم نے پنجے جما رکھے ہیں، سیکولرزم نے پنجے جما رکھے ہیں، لبرلزم نے جو ہے پنجے گاڑ رکھے ہیں. ان سب سے زبردست میں ہونا، اس کے لیے آپ کو بڑی اونچی سطح پر تحصیل علم اور حکمت کی سطح پر کرنی پڑے گی. اینڈ دیٹ از اے لائف لانگ ایز پروسیس، وہ پوری زندگی کا معاملہ ہے. یہ کوئی پارٹ ٹائم جاب نہیں، ہول ٹائم اور ہول لائف جاب لگا دو اپنی زندگیوں کو اسی کام کی. اس سے کمتر سطح پر ہوتے عوام، عوام جن کے دماغوں میں وہ خناس نہیں ہے، وہ جانتے نہیں ڈارونزم کس بلا کا نام ہے اور مارکسزم جو ہے وہ کس پرندے کا نام ہے اور لاجیکل پازیٹیوزم کس کو کہتے ہیں، ایگزسٹینشلزم کس کو کہتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں. کلین شیکس ہیں. ان کو آپ سادہ انداز میں واعظ اور نصیحت کریں گے، دو شرطیں ہوں گی. ایک تو دل کے خلوص سے کریں، یہ نہ ہو کہ آپ ان کو حقیر سمجھ کر اور دھوس جما رہے ہیں اپنی نیکی کی. اگر یہ ہوگا تو ریپیل کرے گا انسان کا ضمیر، چاہے آپ کی زبان پہ نہیں ہے لیکن جو ہے دل کو پہچانتا ہے کہ یہ میرے اوپر دھوس ناٹ رہا ہے اپنی، وہ ریپیل کرے گا خلوص سے. ان کی الدین و النصیحہ، یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، نسخ خیر خواہی کہتے ہیں. اور دوسرے یہ کہ جس بات کی دعوت دے رہے ہیں اس پر خود بھی عمل پیرا ہوں، ورنہ نہیں، ورنہ تو اپنی اس دعوت کو بھی ڈھیلے کا کر دو گے، ڈھیلے کی ہے اس کی اپنی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوئی تو میں چلوں گا اس سے. یہ ہے واس. اور تیسرا لیول ہوتا ہے جہاں کچھ لوگ باقاعدہ ٹریننگ پا کر اور پیسے اور تنخواہیں لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی جدوجہد میں لگے ہوئے. عیسائی مبلغین آ رہے ہیں، بڑے بڑے فنڈ ہیں ان کے، یہ جو مشن جو ہوتے ہیں حکومتوں کے بجٹ جتنے ہوتے ہیں ان کے بجٹ. قادیانی مبلغین ہیں، ان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے جس طریقے سے انہیں پڑھایا جاتا ہے، عام علماء ان سے بات نہیں کر سکتے جب تک کہ خاص اس موضوع پر ٹریننگ ان کو بھی نہ ملی ہو. تو یہ چیزیں جو ہیں بہائی ہیں، قادیانی ہیں، پھر رہے ہیں. یہ جو ہیں جو ایکسپرٹس بن کر آتے ہیں، ان کا قابلہ جو ہے اس کے لیے آپ کو بھی وہ ٹریننگ حاصل کرنی ہوگی، تب آپ کر سکیں گے. یہ تین لیول ہو گئے. قرآن مجید میں ایک آیت میں ان کو جمع کر دیا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلوا بالتی احسن. اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، وہ تبلیغ اور دعوت کے جو الفاظ آئے تھے. اور اس کے تین لیول، بالحکمہ، دانائی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، یہ ٹاپ موسٹ ایلیٹ، دی انٹلیکچوئل مائنورٹی. پھر والموعظۃ الحسنہ، اچھا وعظ، اچھی نصیحت لوگوں کو، لیکن وہ دل سے نکلے گا، دل پہ اتر جائے گا، اس لیے کہ دماغ کا بیریئر نہیں ہے. وہ پہلے لوگوں میں بیریئر ہے دماغ کا، وہ دماغ کے بیریئر کو پیئرس کریں گے آپ تو پھر ان کے دلوں تک پہنچیں گے، ورنہ نہیں پہنچ سکتے، وہ پردہ بہت بڑا ہے. لیکن یہ دوسری لیول جو عوام لوگ ہیں ان کے دلوں میں وہ حجاب ہے ہی نہیں، وہ بیریئر ہے ہی نہیں، تو دل سے نکلی بات دل پر جا اترتی. لیکن اچھا واس اور اس پر عمل. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یہ کہے میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں. بھائی میں کوئی بہت بڑا مدعی نہیں ہوں کہ میں کوئی روحانیت کے بڑے اونچے مقام پر ہوں، میں علم کے بہت اونچے، کچھ نہیں، میں بھی عام مسلمان ہوں. تمہیں بھی اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، اسلام کی طرف عمل کرنے کی. میں کوئی اپنے آپ کو کوئی سپر ہیومن نہیں سمجھتا. میں نے تو آپ کو کئی دفعہ نوٹ کرایا کہ حضور نے کبھی اپنے آپ کو سپر ہیومن کی حیثیت سے پیش نہیں کیا. اسی معاذ بن جبل کی حدیث میں یہ الفاظ موجود ہے نا کہ جب حضرت معاذ نے عرض کیا کہ حضور یہ کہ رات بھر کے سفر کی وجہ سے وہ جو بے خوابی کا ہے معاملہ، اس لیے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھ کے جب چلے ہیں اونگ رہے ہیں، اس لیے ان کی جو ہے وہ اونٹ نہیں آئے، اونٹ جو ہے اب وہ بے مہار ہو گئے، جب وہ ان کا جو ساربان ہے وہ اونگ رہا ہے تو کیا ہوگا، جو سوار اونگ رہا ہے تو اونٹنی کو تو آزادی ہے، وہ ناشتہ کرے، ادھر سے اسے کیکر کا درخت نظر آ گیا ادھر جائے گا، وہ مارے گی، پھر چل پڑے گی پھر آگے چلے گی. اس پر حضور نے کیا فرما, انا کنتو نائسن, ہاں بھائی میں تو خود بھی اونگ رہا تھا. حضور نے یہ نہیں کہا یہ کیسے کیوں ہم کیوں اونگ رہے ہیں, میں بھی اونگ رہا تھا, جو بشری تقاضے ہیں وہ مجھ پر بھی. لہذا اس پہلو سے یہ ہے کہ جو بھی عام آدمیوں کے اندر عام آدمی بن کر دعوت دو انہیں, یہ نہیں کہ ان کے اوپر اپنے تقویٰ اور اپنے زہد اور اپنے جو ہے کوئی درجہ احسان اس کا کوئی روب نہ. اور تیسرا یہ جدال, مناظرہ, مجادلہ, مناظرہ آپ کو کرنا پڑے گا عیسائیوں سے مناظرہ, جیسے پچھلی صدی کے اندر بلکہ اس سے بھی پچھلی میں, کیونکہ وہ تو 19ویں صدی کا اختتام تھا جبکہ مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ نے پادری فینڈر کو شکست دی ہے ہندوستان میں, ورنہ تو اگر وہ بات نہ ہوتی تو شاید ہندوستان کے سارے مسلمان عیسائی ہو جاتے. لیکن فینڈر تو چلا تھا کلکتے سے چل کر اور دلی تک آ گیا اور ہر جگہ بڑے شہر میں اس نے علماء کو شکستیں دی. اس لیے کہ ہمارے علماء بائبل پڑھتے ہی نہیں, نہ تورات پڑھی نہ انجیل پڑھی, وہ آتے تھے تیاری کر کے پورے قرآن مجید کا ماسٹر ہو کر عربی زبان کے اندر وہ ورڈ فلوئنٹ ہو کر آتے تھے, تیار ہو کر آتے تھے, تو کیسے مقابلہ کر لیں؟ اس کے لیے تو تیاری ہونی چاہیے پہلے. اگر وہ آپ کے قرآن پر حملہ کر رہے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیل کے کون کون سے مقامات ہیں جہاں پر آپ جھول دکھا سکتے ہو, تب چپ ہوں گے نا. اس دور میں ہمارے ہاں شیخ احمد دیدار نے وہ کام کیا, اب جو ہے آپ کو معلوم ہے ڈاکٹر ذاکر نائک وہ کام کر رہا ہے, اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے تو ہندو مت کے خلاف بھی اور ان کی کتابوں سے جو ہے ان کے حوالوں سے ان پر حجت قائم کر رہے ہیں. یہ جو ہے جادلہم باللتی احسن, لیکن گالی مت دینا, وہ تمہیں گالی دے تم گالی مت دینا, وہ اللہ کو برا بلا کہے تم ان کے معبودوں کو برا بلا مت کہنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی حمیت بھڑک اٹھے نہیں سنتے تمہاری بات نہیں. بلکہ یہ ہے کہ اس کے لیے مجادلہم باللتی احسن, اچھے طریقے سے ان کے بھی جذبات و احساسات کا پاس کرتے ہوئے اس کو ان کے سر دعوت دی. تو یہ دوسرے لیول کے جہاد کے تین سب لیول ہو گئے, دعوت و تبلیغ انٹلیکچوئل ایلیٹ کو نمبر ایک, دعوت و تبلیغ عوام الناس کو نمبر دو, اور نمبر تین جو ہیں بگڑے تگڑے جو آ کر, جو تو در حقیقت انہیں تو تنخواہیں ملتی ہیں اسی بات کی کہ مسلمانوں کو گمراہ کرو, تو ان کا مقابلہ, تو ان کا مقابلہ جو ہے انہی کی جگہ پر اسی میدان میں آ کر کرنا. اب آئیے تیسرا لیول ہے اللہ کے دین کو قائم کرنا, یہ سب سے مشکل ہے. یوں سمجھئے کہ یہ درخت اپنی چوٹی کو پہنچ رہا ہے, نظام کو بدلنا, انقلاب برپا کرنا, ہر نظام کے ساتھ کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں لوگوں کے, جس کو آپ آج کل پڑھتے ہیں عام طور پر سٹیٹس کو, وہ لوگ جو ہیں جن کے مفادات ہیں وہ چاہتے ہیں سٹیٹس کو رہے, یہ ہمارا نظام جو ہے اسے کوئی نہ چھیڑے. جاگیرداری نظام ہے, کبھی جاگیردار پسند کرے گا کہ ہمارے نظام کو ختم کیا جائے؟ ناممکن. جو بھی نظام دنیا کے اندر ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ اور مراعات یافتہ طبقات ہوتے ہیں, وہ طبقات جن کو خاص مراعات اس میں حاصل ہوتی ہے وہ کبھی بھی اپنی مراعات چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. یہاں تصادم کرنا پڑے گا, فزیکل تصادم ہوگا. اس سے پہلے کیا تھا, اندر ہی اندر آ کے ہو رہا تھا جہاد نفس کے خلاف اور شیطان کے خلاف, تو اندر ہی اندر تھا نا. دوسرے نمبر پر جہاد ہو رہا تھا نظریات کے خلاف, باطل عقائد کے خلاف, اس میں جنگ تو نہیں تھی, اس میں تصادم نہیں تھا. زیادہ نہیں ہے کہ کوئی آپ کو گالی دے جائے گا, کوئی آپ کو جو ہے برا بلا کہہ دے گا, مارے گی تو نہیں. نظام کو بدلنے کے لیے تو ہتھیلی پر جان رکھ کر میدان میں آنا پڑے گا. اس کے بھی تین لیول ہیں, پیسو ریزسٹنس, اگر وہ تمہیں پرسیکیوٹ کریں, ٹارچر کریں, برداشت کرو وداؤٹ اینی ریٹیلیشن, جو 12 سال تک مکے میں حکم یہی تھا, چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں اور چاہے تمہیں زندہ جلا دیں, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریٹیلیٹ, یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو ریز یور ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس. اس تصادم کا پہلا مرحلہ یہ تھا, اور یہی اصل میں جو کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ یہی ہے. اس سیرت کو سمجھائی نہیں ہے لوگوں نے, پڑھیے میری کتاب منہج انقلاب نبوی, کیا انقلاب کا منہج کیا تھا, کیا اس کے مراحل تھے. 12 برس تک آرڈر آف دی ڈے, نو ریٹیلیشن, ٹیک آل پرسیکیوشن ویدر اٹ از وربل کسی نے آ کے آپ کو گالی دی ہے، کسی کا پاگل ہو گئے، کسی کا دماغ خراب ہو گیا، اور حضور سے کہا گیا یہ پاگل ہو گئے، مجنون ہے، انہ لمجنون، کذاب، ساحر کذاب، یہ سب کہا گیا، برداشت کرو، اے محمد صبر کرو، فاصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا، صبر کیجئے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ آپ کو تکلیف نہیں پہنچی، ہمیں معلوم ہے، اللہ فرماتا ہے سورہ ہجر کے آخر میں، ولقد نعلم انک یضیق صدرک بما یقولون، ہمیں معلوم ہے اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو کچھ یہ کہہ کے اس پر آپ کا سینہ بھنجتا ہے، اندر سے دکھ ہوتا ہے، یہی تھے جو میرے قدموں میں اپنی آنکھیں بچھاتے تھے، یہی ہے جو صادق الامین کہتے تھے، یا صادق لا الامین، آج یہ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں، کذاب کہہ رہے ہیں، شاعر کہہ رہے ہیں، ساحر کہہ رہے ہیں، مشہور کہہ رہے ہیں، رجلا مشہورا، چاہے وہ وربل پرسیکیوشن ہو، چاہے فزیکل ہو، جھیلو، برداشت. اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جبکہ کافی تعداد ہے، ناؤ یو کین چیلنج دی سسٹم، ظاہر بات ہے دو چار آدمی، دو چار سو آدمی سے سسٹم چینج نہیں ہوتا، چیلنج نہیں ہو سکتا، آج کل کے حساب سے لاکھوں آدمی چاہیے. اب اگر آپ کو اندازہ ہے، اب آپ اس نظام کے خلاف کوئی حرکت کیجئے، عملی ایکٹیو ریزسٹنس جسے کہتے ہیں، اور پھر تصادم ہوگا، تصادم میں جانے دینے کو نہیں تیار، رہو میدان میں آ جاؤ، چاہے وہ دو طرفہ تصادم ہو جیسے کہ حضور کی سیرت میں نظر آتا ہے، چاہے آج کے دور میں ایک خاص شکل آئی ہے یک طرفہ تصادم، یک طرفہ جنگ، آپ نہ مارے کسی کو، سسٹم کو بلاک کر دیں، جیسے ہم کہتے ہیں کہ دھرنا دیں گے، یہ کریں گے، گراؤ کریں گے، یہ کام جو ہے یہ آج کے دور میں یہ نئی شکل پیدا ہوئی ہے، بجائے دو طرفہ جنگ کے. یوکرائن میں اسی طرح انقلاب آ گیا، بھاگ گیا وہ جو صدر تھا، اسے بھاگنا پڑا، جب سیلاب آ گیا لوگوں کا اور پارلیمنٹ کے اوپر حملہ آور ہو گیا تو وہ بھاگا پچھلے دروازے سے جان بچا کر. یہ جارجیا میں ہوا، یہ لیٹن امریکہ میں کئی ممالک میں ہوا، یہ ہو رہا ہے. تو یہ ہے، لیکن اپنی جان دینے کو تو تیار رہنا پڑے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ حکومت جو ہے حکم دے اور آپ کا گولیاں چلے، دے دو جان، تو جان دی ہوئی اسی کی تھی، تو یہ ہے کہ حق ادا ہوا. تو یہ ہے جہاد سے اب قتال آ گیا، یہ ہے آخری دبل. گویا کہ میں نے آٹھ نو منزلیں آپ کے سامنے بیان کی ہے جہاد کی، تین جو لیولز تھے اس کے اوپر، ایک ایک پر تین تین، جہاد دس کے خلاف، جہاد ابلیس اور اس کی ضروریت کے خلاف، جہاد بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف، دعوت و تبلیغ ایلیٹ کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، ذہین اقلیت کو، عوام کو، اور جو بگڑے تگڑے بگاڑنے کے لیے جو تنخواہ دیتے ہیں، وہ اور پیٹ بھر دیں، ان سے مناظرہ اور انہیں شکست دینا، اور پھر میں نظام کے خلاف جن کو جو ہو، پیسو ریزسٹنس، ایکٹیو ریزسٹنس، اور پھر جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں، یہ قتال کا مرحلہ ہو جائے گا جو سب سے اونچا ہے. اس لیے میں نے سورہ صف کی وہ آیت بھی آپ کو سنائی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ تعالیٰ کو تو اپنے ان بندوں سے محبت ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اب آپ نے سمجھا کہ وہ تین جو تین منزلہ عمارت ہے، اس میں ظاہر بات ہے کہ پہلی منزل سے اوپر چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے نا، سیڑھی چڑھنے کے لیے طاقت چاہیے، وہ جہاد کا پہلا مرحلہ ہو گیا. دوسری منزل سے اوپر جانے کے لیے پھر آپ کو سیڑھی چاہیے، یہ جہاد کا دوسرا مرحلہ ہو گیا. پھر اس کو آخری منزل تک جانے کے لیے پھر سیڑھی چاہیے، وہ سیڑھی چلی آ رہی ہے، یہ جہاد ہے. اب آخری بات، ہتھیار کیا ہے آپ کے پاس؟ نفس کے خلاف جہاد کرنے کے لیے ہتھیار کیا ہے؟ قرآن. قرآن پڑھو 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 پڑھو، اسے اپنے اندر اتارو اتارو اتارو. قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یہ قرآن نور ہے، جتنا نور اندر جائے گا تاریکیاں چھٹتی جائیں گی، اور نور بڑھا اور تاریکیاں ختم ہوئی، اور نور بڑھا تاریکیاں ختم ہوئی. جہاد کیا ہے؟ بدریہ قرآن. دعوت و تبلیغ میں کیا ہے ہتھیار؟ قرآن. قرآن کے ذریعے ہی، قرآن میں حکمت ہے. ذالک مما اوحى الیک ربک من الحکمہ، قرآن سے حکمت سیکھو اور حکمت کی سطح پر دعوت و تبلیغ دو. قرآن سے واعظ حاصل کرو اور اس واعظ کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ دو. قرآن مجید سے سمجھو کہ مشرکین کے خلاف کیسے مناظرہ ہوا، منافقین کے خلاف کیسے ہوا، اہل کتاب کے خلاف کیسے ہوا. قرآن میں ہے اس کے حوالے سے. کیا ہے یہ؟ گویا کہ دونوں تینوں لیولز کے اوپر ہتھیار کیا ہے؟ قرآن. اسی لیے سورہ الفرقان میں فرمایا گیا فلا تطعی کافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. اے نبی، آپ ان کافروں اور مشرکوں کی بات پر نہ جائیے اور جہاد کرتے رہیے ان کے خلاف، جہادا کبیرا، اس قرآن کے ذریعے سے بہت بڑا جہاد. مکہ میں جو جہاد ہو رہا تھا، چاہے وہ نفس کے خلاف تھا، چاہے وہ باطل عقائد کے خلاف تھا، باطل نظریات کے خلاف تھا، وہ کیا تھا؟ جہاد بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے. اور ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، پہلی سطح کے جہاد کے لیے بھی کسی جماعت یا کسی اجتماعیت کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو آپ کو اپنے ہی اندر سے جو ہے جنگ کرنی ہے. میں آپ کے نفس کے خلاف نہیں جہاد کر سکتا، آپ میرے نفس کے خلاف نہیں کر سکتے. البتہ یہ ہے کہ اگر ایک جماعت ہو اس سے سہولت ہو جاتی ہے، آپ بھی کشمکش میں لگے ہوئے، میں بھی لگا ہوا ہوں، تو میں دیکھوں گا ارے بھائی یہ میرا بھائی جو ہے یہ تو آگے نکل گیا، تو میں بھی کروں. اس نے اتنی بڑی بات کر لی، 30,000 روپے تنخواہ لے رہا تھا بینک میں، اس کو چھوڑ کر آ کر اب یہ 10,000 پر کام کر رہا ہے، میں بھی کر سکتا ہوں، اللہ کرے مجھے بھی اللہ کو ہمت دے دے. دوسرے مرحلے پر دعوت و تبلیغ کے لیے یہاں بھی جماعت لازم نہیں ہے، ادارے ہوں، جیسے ہماری انجمن خدام القرآن ہے قرآن مجید کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے، اور انجمنیں بنتی ہیں. IRF آج ہے، اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن، IRF جو ہے یہ بہت بڑا ادارہ بن گیا ہے. وہ ادارے، انسٹیٹیوٹس، یہ کافی ہیں. تیسرے مرحلے پر آ کر اب جہاد بالقرآن کے بعد جہاد بالسیف، جہاد بالید، طاقت کے ساتھ، تلوار کے ساتھ، یہ جہاد جو ہے یہ ہے جس کا نام قتال ہے. اور اس کے لیے شرط لازم ہے جماعت، یہ انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا، یہ اداروں کے ذریعے جماعت، سب و طاعت والی جماعت. علیکم بالجماعت انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. اے مسلمانوں کو تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جماعت کی شکل اختیار کرو، حکم سنو امیر کا اور اطاعت کرو. اور اس شکل، اس جماعت کے ساتھ پھر جہاد بھی کرو اور ہجرت بھی کرو. یہ اصل میں آخری درجے کے لیے لازم، علیکم بالجماعہ، یہ لازم ہے. ہاں پہلے درجے کے لیے ضروری نہیں ہے، دوسرے درجے کے لیے ادارے کافی ہیں، ادارے ہیں، انسٹیٹیوٹس ہیں، انجمنیں ہیں، فاؤنڈیشنز ہیں، وغیرہ وغیرہ، نشر و اشاعت کے ادارے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن تیسرے لیول کا جہاد وہ تو جماعت کی شکل میں ہوگا، اور جماعت اگر حضور کے نقش قدم پر قائم کرنی ہے تو وہ بیعت کی بنیاد پر ہوگی. بیعت کرو مجھ سے، میرا ہر حکم سنو گے اور مانو گے. بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلى عصرة علینا وعلى اللہ مراد الامراہ لہو وعلى نقول بالحق اینما کننا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. متفق علیہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے، آپ کا ہر حکم سنیں گے اور اطاعت کریں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو، چاہے ہماری طبیعت آبادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں. ہم کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ حضور آپ نے 9 وارث کو ہم پر امیر بنا دیا، ہم آپ کے پرانے خادم تھے، یہ کیسے ہوا؟ نہیں، آپ کا پریروگیٹو ہوگا یہ، جس کو چاہیں بنائیں، اور جس کو آپ امیر بنائیں گے اس کا بھی حکم مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے. یہ تو جماعت کا نظم ہوتا ہے، برانچنگ ہوتی ہے، ایک ٹوٹل امیر ہے، پھر کوئی ایک صوبائی امیر ہے، ایک ضلعی امیر ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کے تحت ہی اس کی اطاعت ہوگی. اور ہاں، جو بات جو حق ہوگی ہمارے نزدیک اسے بیان ضرور کر دیں گے، ڈریں گے نہیں کہ کوئی لوگ کہیں گے لوگ دیکھو جی ان کو یہ تو پاگل، دماغ خراب ہو گیا ان کا، یہ کیا بات کر، کچھ بھی کہیں، اے نماز کرنا، جہاں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہہ دیں گے، لیکن اس کے بعد جو بھی حکم ہوگا امیر کا اس کی اطاعت کریں گے. یہ ہے اس نقشے میں جو کمی رہ گئی تھی، 6 منزلہ عمارت. اس 6 منزلہ عمارت میں آج ہم نے ایک سیڑھی کا اضافہ کیا، وہ جہاد ہے. اور ان تین لیولز کے اوپر جہاد میں جو اصل ذریعہ ہے وہ قرآن ہے، اس کے ذریعے سے دو لیولز کے اوپر جہاد اور تیسرے پر آ کر جان ہتھیلی پر رکھ کر، چاہے دو طرفہ جنگ اور چاہے یک طرفہ جنگ، اپنی جان دینے کے لیے تیاری کرنی پڑی ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.